أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں.
سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 64ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے حسین مزگری. سامعین، ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام قرآن اور زندگی، اور دعائے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامعین، یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں.
Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کے صدور نے ٹیلی فونی گفتگو میں علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت اور تبادلہ خیال کیا ہے۔ جڑاں والا سانحے پر پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ عام انتخابات ہر صورت میں اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں نسلی فسادات کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلح افراد کے حملے میں مزید کئی افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کے صدور نے ٹیلی فونی گفتگو میں علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت اور تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں تجارت، توانائی، نقل و حمل اور ماحولیات کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات میں توسیع پر دونوں ممالک کے عزم پر تاکید کی۔ دونوں ممالک کے صدور نے شنگائی تعاون تنظیم میں ایران کی مکمل رکنیت اور برکس میں شمولیت پر مبنی ایران کے رجحان سمیت علاقائی اور عالمی امور میں باہمی تعاون سے متعلق بھی گفتگو کی۔ روسی صدر پوتین نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں شیراز میں واقع حضرت شاہ چراغ کے روضہ مبارک کے احاطے میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے ایران کے صدر کو تعزیت پیش کی۔ صدر ایران کے دفتر کے نائب سربراہ محمد جمشیدی نے بھی روسی صدر کے ساتھ ایران کے صدر کی ٹیلی فونی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ ایران اور روس کے صدور نے ٹیلی فونی گفتگو میں قفقاز کی صورتحال، شمال جنوب کوریڈور اور توانائی سے متعلق اقتصادی سمجھوتوں پر عمل درآمد میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پنجاب کے ضلع جڑاںوالہ میں مسیحی برادری کے گھروں اور عبادت گاہوں پر حملوں پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اقلیتوں کا تحفظ کریں گے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم نے کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست اور پاکستانی معاشرہ ایسے عناصر کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتہا پسندی کسی بھی شکل میں ہو، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ انتشار ہو تو کسی قسم کا حکومتی نظام نہیں چل سکتا۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے بارے میں کہا کہ اس دن ریاست کے دفاعی نظام پر حملہ کیا گیا، اور جس نے بھی اس دن قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف بغیر کسی خوف و رعایت کے کارروائی ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ مقررہ مدت میں پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ جڑاںوالہ میں توہین مذہب کے ایک مبینہ واقعے پر سینکڑوں افراد پر مشتمل ہجوم نے عیسائی برادری کے خلاف تشدد شروع کر دیا تھا، جس کے دوران کم سے کم 5 گرجا گھروں اور بہت سے رہائشی مکانات کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مسیحی برادری کے قبرستان میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ الیکشن ہر صورت میں اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بیان میں کہا کہ نواز شریف میرے لیڈر ہیں اور میں ان کا کارکن ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن میں ان کی جماعت کو کامیابی حاصل ہوئی تو نواز شریف ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن ہر حال میں اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بطور وزیر اعظم میری سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ سیاست میں ضد سے نہیں بلکہ معاملات کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کیس میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے حوالے سے آنے والی خبر کے مطابق ایف آئی اے کی جانب سے چند روز قبل سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی شق نمبر 5 کا استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ایف آئی اے کی انسداد دہشت گردی ونگ نے عمران خان کے خلاف مقدمہ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد درج کیا کہ وہ دانستہ طور پر خفیہ دستاویز کے غلط استعمال میں ملوث تھے۔ 3 روز قبل سائفر گمشدگی معاملے میں تفتیشی ٹیم نے اٹک جیل میں عمران خان سے باس پرس کی تھی اور اس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں نسلی فسادات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور جمعے کو بھی 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست منی پور کے ناگا اکثریتی ضلع اوکرول کے ایک گاؤں میں مسلح افراد نے حملہ کر کے 3 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ واقعہ جمعے کی علیہ صبح پیش آیا۔ مسلح افراد نے گاؤں کا پہرا دینے والے 3 افراد پر حملہ کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اوکرول ضلع کا یہ گاؤں ابھی تک غیر متوقع طور پر پرامن تھا اور یہاں کسی طرح کے فسادات کی خبر نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ علاقے کے اعلی پولیس افسران کا کہنا ہے کہ قتل کا یہ واقعہ ریاست میں جاری نسلی فسادات کا ہی تسلسل ہے۔ ریاست منی پور میں گزشتہ مئی کے مہینے سے میتئی اور کوکی قبائل کے درمیان خونریز جنگ جاری ہے جس میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں اور یہ فسادات بدستور جاری ہیں۔ پچھلے دنوں ہندوستانی پارلیمنٹ میں بھی منی پور کے فسادات پر حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان زبردست نوک جھونک دیکھنے کو ملی تھی اور حزب اختلاف نے مودی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی پیش کی تھی جو ناکام ہو گئی تھی۔ ہندوستان نے عالمی معاملات ڈالر کے بغیر کیے جانے کے بعض ملکوں کے عزم کے دائرے میں متحدہ عرب امارات سے اپنی قومی کرنسی روپے میں تیل کی خریداری کی ہے۔ ہندوستان کی تیل کمپنی نے امریکی ڈالر میں سودا کرنے سے بچتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی آئل کمپنی سے روپے میں تیل کی خریداری کی ہے۔ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جولائی سے سمجھوتا طے پایا تھا جس میں اس بات سے اتفاق ہوا تھا کہ ہندوستان روپے میں تیل کی خریداری کرے گا۔ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان یہ پہلا ایسا سودا ہے جس میں ڈالر کو خرید و فروخت کا ذریعہ نہ بنا کر ہندوستانی کرنسی کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ان دونوں ملکوں کے سینٹرل بینکوں نے ایک سسٹم بھی قائم کیا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے دفاعی کمیشن کے رکن نے اعلان کیا ہے کہ عراق سے امریکی فوجی انخلا موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور اس سلسلے میں عراقی وزیراعظم اور امریکی حکام کے درمیان کچھ سمجھوتے بھی ہوئے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ کے دفاعی کمیشن کے رکن محمد الشمری نے کہا ہے کہ عراق کے موجودہ وزیراعظم السودانی کی ترجیحات میں عراق کی آزادی اور ملک سے امریکی فوجی انخلا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم السودانی نے عراق کی آزادی کے تحفظ اور ملک سے امریکی فوجی انخلا کے بارے میں واشنگٹن کے حکام کے ساتھ مذاکرات میں سمجھوتے بھی کیے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی انتہا پسند کابینہ کے عدلیہ اصلاحات سے متعلق بل کے خلاف شہر حیفا میں سینکڑوں صہیونیوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ صہیونی اخبار نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ سینکڑوں صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع شہر حیفا میں صہیونی وزیراعظم کی سرکردگی میں منعقدہ کانفرنس کے مقام کے سامنے اجتماع کر کے نتن یاہو کے عدلیہ اصلاحات بل کے خلاف احتجاج کیا۔ اس اخبار کے مطابق مظاہرین نے صہیونی وزیراعظم نتن یاہو کو آمریت میں مکمل شریک قرار دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، والفریقین من عرب ومن عجم، مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الأبير الناهي فلا احد، نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، أبر في قولي لا منه ولا نعم، مولاي صل وسلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، دعا الى الله فالمستمسكون به، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، مستمسكون بحبل غير منفصم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام قرآن اور زندگی، اور قرآن و زندگی کے بعد دعائے امام زمانہ پیش کی جائے گی، اور دعائے امام زمانہ جل و تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی. پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم عجل لولیک الفرج. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج یہاں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رافت کے حوالے سے. اور اس گفتگو کو یہاں پر لے کر حاضر ہوئے ہمارے عزیز مہمان علی جناب مولانا سید سکندر کاظم تقوی صاحب، چلیں گے ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہمارے کچھ عزیز مہمان اور تشریف فرما ہیں، ان سے بھی ہم آپ کا تعارف کرائیں گے اور ان کا تعارف آپ سے کرائیں گے. تو بغیر کسی وقفے کے چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں، اور ان کا استقبال کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے ہوگی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
مولانا آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہاں پر لے کر حاضر ہوئے، اور یقیناً آپ کی ضرورت ہے کہ ایسی گفتگو کی جائے. آپ یہاں پر تشریف فرما ہوئے اس گفتگو کو لے کر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس پروگرام کو آپ نے زینت بخشی. ان شاء اللہ ہم پلٹ کے آتے ہیں آپ کی خدمت میں. ناظرین کرام، ہماری گفتگو مولانا سے ہوگی مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. بغیر کسی وقفے کے اب چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور ان کی رافت کو معلوم کرتے ہیں کہ جسے پروردگار عالم نے رحمت بنا کر بھیجا ان کی رحمت کیا تھی اور رافت ان کی کیا تھی. تو قبلہ بریک کے بعد بھی آپ کے استقبال ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے ہماری زندگی میں کہ جو ہم رحمت اور رافت کی تلاش کیا کرتے ہیں, سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لائے تو ہم ان کی زندگی کے دوسرے حصے پر گفتگو کریں. اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہاں پر ہمارے ناظرین یہ جان لیں کہ رحمت اور رافت کہتے کسے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ ان معنی کے مفاہیم کا ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اپنے ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں, اور بہت ہی اچھا موضوع آپ نے پیش کیا ہے, یہاں پر انتخاب کیا ہے برنامے کے لیے. اس حوالے سے بہت سی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے, سب سے پہلا پہلو آپ نے اس کا اشارہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ رحمت کا مفہوم ہے کیا.
جی,
رحمت ایک بدیہی مفہوم ہے کہ ہر انسان اس کو جانتا ہے کہ مہربانی کرنے کو رحمت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطیوں پر معاف کر دینے کو رحمت کہا جاتا ہے.
جی,
یا مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کسی کو ضرورت ہے, اس کی ضرورت کو پورا کر دینے کو رحمت کہا جاتا ہے. اور مختلف مراحل پہ جب کہیں پر ہم دیکھتے ہیں سامنے والا لاچار ہے,
جی,
اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, ایسی جگہ پر جہاں پر ہمارے پاس قدرت ہے اور سامنے والے کے پاس قدرت نہیں ہے, ایسی جگہ پر اپنی قدرت کا غلط استعمال نہ کرنا,
جی,
یا حتیٰ کچھ جگہوں پر قدرت کا استعمال بالکل نہ کرنا رحمت کے معنی میں ہوتا ہے.
جی,
لیکن رحمت اور رافت دونوں ایسے کلمے ہیں کہ جو قرآن کے اندر ساتھ ساتھ میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور الگ الگ بھی استعمال ہوئے ہیں. رحمت اور رافت دو ایسی صفات ہیں کہ رحمت تو دوسروں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوا ہے,
جی,
لیکن رافت ایک ایسی صفت ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہے اور اللہ کے بعد پیغمبر کے لیے استعمال ہوئی. فرق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ رحمت ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو بدیہی تھا, لیکن رحمت کے اندر جب شدت آ جاتی ہے تب اس کو رافت کہا جاتا ہے. اگر یہ دونوں لفظ اپنے ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ میں استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ڈفرینس ہے اس کے اندر, لیکن اگر یہ ساتھ میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں تو یہ مشترکہ طور پہ رافت اور رحمت ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ اس کی تعریف ہے, اور ایک مفہوم جو اس کا ہے وہ بہت ہی بدیہی مفہوم.
جی ہاں, اور یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے یہاں پر پیش کیا کہ دو ہی ذات ایسی ہیں, ایک ذات خداوندی جس نے اپنے لیے رحمت اور رافت کا لفظ استعمال کیا, دوسرا آپ سرکار دو عالم کے لیے. تو یہاں پر اگر ہم اس چیز کو لے کر چلتے ہیں تو کیا آیات الہیہ, آیات قرآنیہ اس حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو رحمت کی تائید یا ان کی رافت کے اوپر دلالت کرتی ہوں؟ میں چاہوں گا کہ چونکہ بہرحال گفتگو کو اگر انسان اہمیت دینا چاہے تو بہترین منبع ہمارے پاس قرآن کریم ہے, اس کے ذریعے سے ہم چاہیں گے کہ ہم ناظرین کو ہمارے بتائیں کہ سرکار دو عالم کی اس صفت کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے.
جی, بہت ہی اچھا پہلو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیے, قرآن کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
جی,
کہ پیغمبر کی ذات ایک رحمت ہے خود تمام عالمین کے لیے.
جی,
لیکن اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے جو پیغمبر کی ذات کو ایک رحمت کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا, دنیا کے سامنے پیش کیا, اس سے پہلے دیکھیں کہ پیغمبر کی ذات ہے کیا.
جی,
بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں اس شخص کو کس نے آ کر یہ مقام و منصب دیا ہے. اگر ہم پیغمبر کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وما محمد الا رسول, کہ پیغمبر کی ذات نہیں ہے سوائے رسول کے.
جی,
تو لہٰذا پیغمبر کی جو آفیشیل پوزیشن ہے, جو ان کا منصب ہے جو حقیقی طور پہ, وہ ہے رسالت کا منصب.
جی,
وہ ہے نبوت کا منصب, وہ ہے ولایت کا منصب. تو یہ ولایت اور رسالت اور نبوت کو عطا کرنے والا کون ہے؟
جی,
جب ہم اس کی طرف غور کریں گے تو پیغمبر کی ذات میں اور ان کی جو صفات ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر طریقے سے نمایاں ہو جائیں گے. جب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ, کہ پروردگار کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر غضب بھی پایا جاتا ہے, رحمت بھی پائی جاتی ہے, لیکن رحمت ہمیشہ مقدم ہے غضب کے اوپر.
جی,
اگر اور بھی ہم لوگ اور زیادہ توجہ کریں اس موضوع کے اوپر تو ہمیں یہ نتیجہ ہمیں حاصل ہوگا, ہمیں عائد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صرف رحمت پائی جاتی ہے. وہ غضب اگر آ رہا ہے تو وہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ غضب کر رہا ہے.
جی,
اور غضب اگر آ رہا ہے تو وہ غضب اس کی ذات سے ناشی نہیں ہے, اس کی ذات سے نکل کے نہیں آ رہا, بلکہ وہ غضب ہمارے کچھ اعمال و کردار کا نتیجہ ہے.
بے شک
آپ دیکھیے پروردگار کیوں غضب کرنا چاہے گا. اگر آپ فرض کیجیے آپ کسی بچے سے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے لے کے وہاں تک کے راستہ طے کرو اور اپنے راستے میں یہ کام کرتے چلے جانا, اگر وہ بچہ سب کام اپنی جگہ پر صحیح انجام دے تو ایک عادل شخص اگر ہو, ایک عاقل شخص اگر ہو, تو وہ کبھی بھی اس بچے پہ ناراض نہیں ہوگا.
جی
کیونکہ اس نے سارے کام صحیح طریقے سے انجام دیے. تو اگر کوئی عاقل شخص ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا ہے اگر سامنے والا کوئی غلطی نہ کرے.
جی
تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار بھی یہی اسی زادی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو تمہاری جو غلطیاں ہیں, یہ جو غضب ہے پروردگار کا, وہ انسان کی غلطیوں, انسان کے کردار کی وجہ سے نکل کے سامنے آتا ہے. کیونکہ انسان ایک غلطی کرتا ہے, لہٰذا یہ اللہ کا غضب سامنے آتا ہے. اور ہم زیادہ ڈیپ میں جائیں اس مسئلے کے, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کی غلطیاں جو ہوتی ہیں, یا وہ حقوق الناس ہیں یا حقوق اللہ ہیں.
جی
اگر حقوق الناس ہیں تو اس میں عدل اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب کرے.
جی
مثال کے طور پہ آپ فرض کریے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی, فرض کیجئے آپ بھی بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, ہم آپ سے کہیں کہ آپ جو آپ کی جگہ ہیں وہاں پر آ کے ہم بیٹھ جائیں گے زبردستی.
جی
تو اس میں اگر ہم ایسا کوئی کام کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا غضب دکھائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کی ذات کو ایک نقصان پہنچ رہا ہے.
جی
تو لہٰذا اگر ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نہ لائیں, یعنی ہم یہ تصور کریں کہ اللہ کو یہاں پر غضبناک نہیں ہونا چاہیے, تو یہاں پر ظلم ہے آپ کے حق میں.
بے شک. اور آپ نے اشارہ کیا کہ جو غضب ہے وہ انسان کے عمل کی وجہ سے, نزات پروردگار صرف رحمت ہی کے لیے, انسانیت صرف وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. یہاں پر بہرحال یہ ہمارے حاضرین بھی,
اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک آیت یہاں پر پیغمبر کے حوالے سے پڑھ لوں کہ جو آیت اس کے اندر بہت ہی,
جی ہم انشاءاللہ اپنے دیکھیں حاضرین ہمارے کس طریقے سے اس سے ہمارے شریک ہوتے ہیں یہاں پر ان سے بھی معلوم کر لیں, پھر انشاءاللہ ہم آپ سے پورا استفادہ کریں گے. جی آپ یہاں پر اس زاویے سے کہ سرکار دو عالم کی ذات رحمت اور رافت ہے پوری کائنات کے لیے, یہاں پہ آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟
جیسا کہ مولانا نے بیان کیا, بہت ہی بہترین بیان کیا, رحمت اور رافت میں کیا فرق ہے. بہرحال آج بہت ہی اہم مسئلہ ہمارے سامنے حل ہوا. سوال یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف مومنین کے لیے رحمت ہیں, یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور استدلال قرآن سے یا اس طرح سے ہو سکتا ہے؟
جی شکریہ. جی
جی وہ آیت جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ آیت بھی اسی مسئلے سے مربوط تھی. تو وہ آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ.
جی
کہ اے لوگوں, تمہاری طرف ایک ایسے رسول آئے ہیں کہ جو من انفسکم, یعنی آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ تمہاری ذات میں سے ہیں.
جی
یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ منکم, تمہاری قوم سے ہیں یا تم لوگوں کے درمیان سے, یہ نہیں کہا جا رہا. من انفسکم, یہ جو من انفسکم کا لفظ آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ پیغمبر کی رحمت کی طرف اشارہ کیا جائے, پیغمبر کی محبت کی طرف اشارہ کیا جائے, کہ پیغمبر اس قدر محبت کرتے تھے اپنی امت سے کہ وہ اس مقام پہ تھے کہ وہ آپ کے درمیان سے نہیں تھے, آپ کی ذات اور آپ کے نفس میں سے ان کو کان و شمار کیا گیا. کیونکہ انسان اپنی نفس کی بنسبت سب سے زیادہ محبت کرتا ہے.
بے شک.
عزیز علیہ ما عنتم, پیغمبر کے اوپر سخت تھا, سخت ہے وہ چیز کہ جو تمہیں اذیت پہنچا رہی ہے.
جی
کوئی بھی چیز جو ایک امت, پیغمبر کی امت میں سے جو لوگ بھی ہیں, ان کی طرف کوئی نقصان اگر پہنچ رہا ہے, ان کی طرف کوئی پریشانی اگر پہنچ رہی ہے, تو پیغمبر اس مسئلے پر عزیز و نالے, یعنی اس کے اوپر ان کو سختی محسوس ہو رہی ہے, بہت جی پریشان ہو رہے ہیں. مختلف آیات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر ولعلک باخع نفسک,
جی
اے پیغمبر قریب ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں. کس چیز پر؟ کہ یہ لوگ ایمان لے کے نہیں آ رہے ہیں.
جی
یعنی پیغمبر اس قدر اس بات پر مصر تھے, انسسٹ کرتے تھے کہ لوگ مومن ہو جائیں, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے اگر یہ مومن نہیں ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے.
جی
اور یہ چیز پیغمبر نہیں چاہ رہے تھے. آگے آیت میں اس طریقے سے شاہد ہوا ہے حریص علیکم, یعنی پیغمبر آپ کے لیے حریص ہیں. حریص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو انسسٹ کرتا ہے, ایک چیز کو بار بار چاہتا ہے.
جی
یہاں پر نہیں کہا گیا ہے کہ پیغمبر کس چیز پر حریص تھے, کس چیز کو چاہ رہے تھے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر آپ کے ایمان کو چاہ رہے تھے, پیغمبر آپ کی ہدایت کو چاہ رہے تھے. عربی میں کہتے ہیں کہ جہاں پر متعلق حذف کر دیا جائے تو وہاں پر عمومیت سمجھ میں آتی ہے. عربی کے اندر, عربی لٹریچر کے لحاظ سے یہ قاعدہ ہے. تو یہاں پر حریص علیکم, علی کو حذف کر دیا ہے.
جی
کس چیز کی بنسبت وہ حریص تھے, تاکہ آپ کو بتائیں کہ دیکھیے پیغمبر آپ کی بنسبت تمام خوبیوں کے لیے, تمام اچھائیوں کے لیے پیغمبر حریص تھے. اب وہ پہلو آتا ہے کہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, کہ آیت کے اندر آیا کہ مؤمنین کے بنسبت پیغمبر رؤوف تھے، رحیم تھے.
جی
دیکھیے، یہاں پر ہم اشارہ کر سکتے ہیں اس بات پر کہ جو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، مظہر الہی ہیں، مظہر صفات الہی ہیں. تو اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ پیغمبر کی ذات کیا ہے، کیا وہ صرف مؤمنین کے بنسبت رحیم ہیں یا وہ صرف کافرین کی بنسبت ہیں یا دونوں کی طرف رحیم اور رحیم ہیں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے. کیا اللہ تعالیٰ صرف مؤمنین کے بنسبت رحیم ہے یا وہ رحمان بھی ہے؟
جی
ہم کیا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار رحیم بھی ہے، یعنی رحیم کچھ خاص لوگوں کی بنسبت ہے اور رحمان بھی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اگر کچھ خاص لوگ ہیں وہ زیادہ آگے آ رہے ہیں، وہ زیادہ محنت کر رہے ہیں، تو عدل کا تقاضا یہ کہ جو زیادہ محنت کر رہا ہے اس کو زیادہ دیا جائے.
ظاہر سی بات ہے یہاں پر آپ نے جس پوائنٹ پر لا کے بات کو روکا ہے اور یہ گفتگو بہت اچھی ہے. میں چاہوں گا کہ یہاں پر آ کے آپ کی اجازت ہو تو ایک بریک لے لوں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. ناظرین، یہاں پر گفتگو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رافت کے حوالے سے. گفتگو جاری ہے مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور رافت کے حوالے سے. یہاں پر جو آپ نے ابھی بریک سے پہلے ایک اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ جو سوال تھا ان کا، ہمارے برادر عزیز کا، کہ کیا سرکار دو عالم کی رحمت مخصوص ہے مومنین سے یا دوسرے لوگوں سے بھی یہاں پر ان کی رحمت کو وسعت دی جا سکتی ہے، تو اس گفتگو کو آپ لے کر چلے تھے. میں چاہوں گا کہ اسی گفتگو کو آپ کنٹینیو کریں.
جی میں یہاں پر یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ پیغمبر کی رحمت صرف مخصوص ہے مؤمنین کی بنسبت یا مؤمنین سے ہٹ کر دوسروں کی بنسبت بھی رحمت جاری ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کے نمائندے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو بھیجتے ہیں اپنی طرف سے نمائندگی میں، تو آپ اس کو اختیار دے کے بھیجتے ہیں. جتنا آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے اتنا آپ اس شخص کو اختیار دے کے بھیجتے ہیں. یہاں پر جب رابطے پیغمبر اور اللہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک ایسا رابطہ ہے کہ پیغمبر مظہر صفات الہی ہیں.
بے شک
جو صفات اللہ کی ہیں اسی کے وہ مظہر ہیں. جب ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم پاتے ہیں کہ وہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے.
جی
رحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس کا رحم، جس کی مہربانی عمومی ہے.
جی
یہاں ہم دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو دو قسمت میں تقسیم کر دیا.
جی
کچھ رحمتیں رحمت تکوینی ہیں، کچھ رحمتیں رحمت تشریعی ہیں. آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، من عمل خیر، جس نے بھی اچھا کام کیا اس کو اس کی جزا ملتی ہے.
جی
ٹھیک ہے، جس نے برا کام کیا اس کو جزا اس کی سزا ملتی ہے.
جی
تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تشریعی طور پر جزا و سزا دیتا ہے انسان کو. یہ کس عالم میں ہے؟ عالم اختیار میں ہے، جہاں پر آپ اپنے اختیار سے جا کر ایک اچھا کام کرتے ہیں، ایک فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، اپنے والدین کی بنسبت اچھا برتاؤ کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہ یہ عالم تشریع ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دیتا ہے. اگر کوئی کسی کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے، کسی کو اذیت کرتا ہے، تو اس کو سزا ملتی ہے. لیکن ایک عالم تکوین ہے. عالم تکوین کسی سے مخصوص نہیں ہے. اگر ایک انسان بیج بو رہا ہے، اس میں سے درخت نکل رہا ہے، تو یہ صرف مومنین سے مخصوص تو نہیں ہے.
جی
اگر ایک انسان مثال کے طور پہ فرض کیجئے دنیا میں جو پھل ہیں اس سے استفادہ کر رہا ہے، جب ہوا چلتی ہے، بارش آتی ہے، یا اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟
بے شک.
تو یہ کسی خاص شخص سے تو مخصوص نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کیونکہ مخصوص نہیں ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ صرف مؤمنین سے مخصوص ہو، وہ ایسا نہیں ہے. تو نظام جو عالم تکوین ہے وہ کسی خاص مؤمن سے، کسی خاص مسلم سے مخصوص نہیں ہے. لہٰذا پیغمبر کی ذات بھی ایسی ذات ہے کہ جو کسی خاص شخص سے، کسی خاص انسان سے مخصوص نہیں ہے. لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر جو مؤمن ہے، جس نے ایک قدم آگے رکھا ہے، جس نے آ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو انتخاب کیا ہے، جس نے آ کر اللہ کی شریعت پر عمل کیا ہے، جس نے آ کر مومنین کے ساتھ اچھا برتاؤ دکھایا ہے، جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ دکھایا ہے، اس کی بنسبت پیغمبر کی توجہ زیادہ رہے.
یعنی اس کو عدل کا تقاضا دیے گئے.
جی آپ فرض کیجیے آپ ایک کلاس میں ٹیچر ہیں، آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچہ ہے وہ ہر دن آپ کے لیے ہوم ورک کر کے لے کے آتا ہے، اور ایک بچہ ہے وہ ہوم ورک کر کے نہیں لے کے آتا ہے. وہ ہوم ورک جو کر کے لے کے آ رہا ہے وہ مومن کی مثال ہے، جو کر کے نہیں لے کے آ رہا ہے وہ کافر کی مثال ہے. تو آپ بتائیے کیا آپ انصاف سے کوئی ایسا ٹیچر ملتا ہے کہ جو سب کی بنسبت ایک ہی طریقے سے برتاؤ کرے؟
عدل
وہ ٹیچر نہیں ہے پھر. تو لہٰذا عدل کا تقاضا یہ کہ پیغمبر بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ وہ مؤمنین کے لیے خاص طور پہ رحیم رہے. رحیم کی جو صفت ہے وہ خاص ہے, اللہ کے لیے بھی ایسا ہی ہے اور پیغمبر کے لیے بھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر دوسروں کی بنسبت ایک دم کوئی اپنا رحم مہربانی نہ دکھائیں. ہم دیکھتے ہیں تاریخ ملتا ہے کہ پیغمبر تشریف فرما ہے, آگے سے کسی یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, پیغمبر فوراً جیسے دیکھتے ہیں کہ جنازہ جا رہا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں احترام میں. لوگ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا, وہ تو یہودی تھا, وہ مسلمان تو نہیں تھا جو آپ اس کا احترام کر رہے ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ وہ انسان تو تھا
جی.
تو لہٰذا پیغمبر درس انسانیت دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر سامنے والا انسان ہے, مؤمن کی شرط نہیں ہے یہاں پر, انسان ہے تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ احترام کریں. کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں, پیغمبر عیادت کے لیے جاتے تھے جب کوئی مریض رہتا تھا, چاہے وہ مسیحی کیوں نہ ہو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو
جی.
یہ اس طریقے کی مثالیں ہم لوگ کو بہت
یقیناً, جیسا کہ آپ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ پیغمبر کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ امتیازات کے ساتھ جو رحمت کے قائل ہے وہ مومنین کے لیے, ورنہ جو ہے وہ رحمت باران ہے, رحمت خود ذات سرکار دو عالم, جیسا کہ آپ نے ایک یہودی کی مثال دی اور ایک مسیحی کی مثال دی. اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ یہاں پر مظاہر رحمت سرکار دو عالم کا جو یہاں پر ایک عمومی آپ نے مثال دی, تو کیا یہاں پر آپ نے خاص طور سے بھی کوئی مظہر ہے آپ کی زندگی کا جو مومنین کے حوالے سے ہو امتیازات کے ساتھ؟
جی, مؤمنین کے بنسبت بہت ہی خاص رحمت کے لیے رحمت کا مظاہرہ کیا ہے پیغمبر نے. مثال کے طور پہ پیغمبر نے اپنی ہمسران کے بنسبت جو ازواج النبی ہیں ان کی بنسبت جو احترام دکھایا ہے. آپ دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی زندگی گزری ہے, لیکن اس کے باوجود جب جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے بعد تک کہ آپ جہاں پر بھی موقع ملتا ہے جناب خدیجہ کی بات کو سامنے لے کے آتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں, کو یاد کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ دکھائیں میرا احترام ان کی بنسبت کیا تھا, تاکہ دکھائیں میری یعنی یہ رحمت کا مظہر کیا ہے. یا مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر بچوں کی بنسبت امام حسن علیہ السلام کی بنسبت دیکھیے کتنے مظاہر رحمت وہاں پہ دکھائی پڑتے ہیں. کہ اگر آپ جو ہیں کسی نماز کے درمیان آ گئے ہیں, ایک واقعہ ملتا ہے کہ کسی پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور نماز کے درمیان ایک دم سے ایک بچے کی آواز آتی ہے رونے کی, تو پیغمبر ایک دم سے اپنی نماز کو زیادہ تیز کر کے نماز جلدی ختم کر دیتے ہیں. یعنی ظاہر سی بات ہے جو اعمال ہیں وہ پورے کیے ہیں, لیکن اس کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصحاب فوراً اعتراض کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ نے نماز اتنی جلدی کیوں ختم کر دی؟ تو پیغمبر پلٹ کے کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس بچے کی سوراخ, اس کا سوراخ کا لفظ ہوتا ہے عربی میں چیخنے کے, سواد سے سوراخ ہے, تو کیا تم نے وہ آواز نہیں سنی کہ جو بچہ رو رہا تھا؟ یعنی بچے کا رونا, ظاہر سی بات ہے جب نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر تو بچہ ایک مسلمان کا بچہ ہے, تو یہ اپنے مؤمنین کی بنسبت یہ رحمت کا مظہر ہے
بے شک.
تو ایک بچے کا رونا اتنا اثر انداز ہے پیغمبر کی ذات پر کہ وہ اپنی نماز کو تیزی سے ختم کیے دے رہے ہیں
جی.
تو لہٰذا یہ مظہر ہے اس چیز کا کہ پیغمبر اپنی رحمت کو عام معاذی کے سامنے والا مسلمان ہو مؤمن ہو یا حتیٰ جو کافر ہیں ان کی بنسبت پیغمبر نے اپنی رحمت دکھائی
جی. بے شک آپ نے دونوں طرف اشارہ کیا کہ ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافرین کے لیے بھی یا مومنین کے لیے دونوں کے لیے رحمت ہے, وہ امتیازات کے ساتھ جو آپ نے اشارہ فرمایا اس کی الگ بات ہے. یہاں پر ہم چلیں گے, دیکھیں گے ہمارے حاضرین جو یہاں پر تشریف فرما ہے بزرگان, دیکھیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اور یہ یہاں پر آپ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے کہ ذات سرکار دو عالم رحمت ہے عالمین کے لیے اور مومنین کے لیے خاص طور سے, یہاں پر آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخ صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفات مظہر پروردگار عالم ہے, چونکہ پروردگار عالم رحمان ہے عمومیت ہے اس صفت میں, اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمان ہے عمومیت ہے اس صفت میں, پھر کیوں دین اسلام میں اتنی جنگی ہوئی, اس کا مقصد اور مفہوم کیا ہے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے جو ابھی آپ نے پچھلی گفتگو تھی بالکل اسی پر انہوں نے سوال کر دیا کہ جو رحمت ہے پوری کائنات کے لیے اس کے ہاتھوں میں شمشیر کیسے آ گئی.
بہت ہی اچھا پہلو ہے. بہرحال اس وقت ہم لوگ کافی اس دنیا میں ویسٹرن میڈیا کے ذریعے سے جو پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں
جی,
کہ سب لوگ نئی نئی فلمیں بنا رہے ہیں, نئے نئے کارٹونز بنائے جا رہے ہیں معاذ اللہ, کہ جس کے اندر پیغمبر کی ذات کی بنسبت اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور جی خاص طور سے پیغمبر کے اس پہلو کی طرف کہ پیغمبر نے بہت سی جنگوں میں شرکت کی
جی,
تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, اس پہ اعتراضات ہو رہے ہیں. تو بہت اچھا پہلو ہے, آپ نے اس پہ سوال کر لیا ہے. دیکھیے ہم لوگ کو بہت ہی کہہ سکتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ خود اپنی زندگی میں کیا برتاؤ اپناتے ہیں
جی.
کیونکہ انسان کی ایک کچھ سیرتیں ہوتی ہیں, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمومی ہیں, کچھ فطرت میں انسان کے لکھا ہوا ہے. انسان کی فطرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے, اگر انسان کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے تو انسان اپنا دفاع کرتا ہے
جی,
اپنا ڈیفینس کرتا ہے. آپ فرض کیجئے آپ نے گھر پہ رہ رہے ہیں, آپ کے گھر میں ایک دم سے کوئی شخص آتا ہے اور آپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ پیسے دیجئے مثال کے طور پہ, یا آپ نے گھر میں رہ رہے ہیں آپ کے فیملی ممبرز کے اوپر کوئی آ کر حملہ کر دیتا ہے,
جی
تو آپ انصاف سے بتائیے, اگر آپ دنیا کے سب سے رحیم ترین شخص بھی کیوں نہ ہو, آپ اٹھ کر اپنا دفاع نہیں کریں گے؟
بے شک
یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے, جب انسان کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے, جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آ پہنچتی ہے تو انسان اس سے دفاع کرتا ہے, ڈیفینس کرتا ہے, جسٹیفائی کرتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین اسلام کو لانے کے بعد مسلمانوں کو ایک فیملی کی طرح بنا کے رکھا ہے.
جی
اب پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی میری بنسبت کچھ کہہ رہا ہے تو ہم سے مطلب ہے, لیکن مسلمانوں پہ کوئی حملہ ہو رہا ہے, ان کا کہیں پر کوئی نقصان ہوا جا رہا ہے تو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. نہیں, پوری ایک فیملی ہے.
جی
جب ایک پوری فیملی ہے, ایک خانوادہ ہے, تو اس کی بنسبت جو بھی مشکل پیش آئے گی, کوئی بھی اس کے اوپر حملہ کرے گا, کوئی اگر اس پہ اعتراض کرے گا, تو پیغمبر اپنی فیملی ممبر کی طرح اس سے آ کر دفاع کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں جب شروع ہوئیں, آپ مکے کا زمانہ دیکھیے, ہر طریقے سے پیغمبر کے اوپر اعتراض ہے, پیغمبر کے اوپر ہر طریقے سے لوگ اذیت و آزار پہنچا رہے ہیں, مسلمانوں کی بنسبت اذیت و آزار پہنچا رہے ہیں. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی جو جنگیں ہیں وہ, اس میں بہت سی جنگیں تو ایسی ہیں کہ جس کے اندر پیغمبر بالکل جنگ کرنا ہی نہیں چاہ رہے.
جی
اب سامنے سے لشکر جو ہے وہ پوری آمادگی کے ساتھ, پوری اپنے آپ کو تیار کر کے, اسلحوں کے ساتھ پورا ایک بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے.
جی
اب اگر پیغمبر آگے بڑھ کر اپنا دفاع نہیں کریں گے تو اس کو بے وقوفی کہا جائے گا معاذ اللہ. یعنی اگر انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے میری طرف مجھے مارنے کے لیے, تو ایک عاقل انسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنا دفاع کرے.
جی
آپ اپنے گھر میں دفاع کریں گے تو وہیں پر آپ جو ہیں ایک دم سے ختم ہو جائیں گے, آپ کے اوپر کتنا نقصان وارد ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بجائے اپنے آپ کو پریپیئر کر کر آپ آگے جائیے اور میدان میں جا کر اس کے لیے لڑیے.
جی
کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بہرحال سامنے والے نے شروع کیا ہے اور پیغمبر نے جا کے دفاع کیا ہے, کچھ جنگیں ایسی ہیں جو شروع کرنے والے تھے, یعنی یقینی طور پہ معلوم تھا, آثار ایسے دکھائی پڑ رہے تھے کہ سامنے والے نے جنگ شروع کر دی. تو اب جب جنگ شروع کر دی ہے, اس نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے, تو اب اگر ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے اور اس تک کے اس کی تیاری میں خلل وارد نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا. اور کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مثال کے طور پہ پیغمبر نے کسی کے ساتھ پیمان کوئی باندھا, کوئی ایک آپس میں اگریمنٹ ہوا, اور اس اگریمنٹ کو آگے سامنے والے نے اس کو رد کر دیا, اس کے اوپر عمل نہیں کیا, تو یہاں پر اس کے نتیجے میں ایک توبیخ کی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں, یعنی جنگیں ہوئی ہیں لیکن جنگوں کے اندر ہم اگر جا کر پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں, مثال کے طور پہ تاریخ میں ملتا ہے ابو البختری کر کے ایک شخص ہے, پیغمبر کہتے ہیں اگر کسی نے اس کو دیکھا جنگ میں تو اس کو قتل نہ کیا جائے, کیونکہ وہ شخص ایسا ہے کہ جو کسی پر حملہ نہیں کرتا ہے. یعنی جنگ ہو رہی ہے لیکن پیغمبر توصیہ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا, جنگ ہو رہی ہے لیکن پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں دیکھو کوئی اسیر اگر پکڑ کے لے کے آئے تو اس اسیر پر ظلم نہ کرے.
جی
ہم لوگ سنا کرتے ہیں محرم میں, آپ یہ بات سنتے ہیں کہ جنگ کے بعد اسیروں کو پکڑ کے لایا گیا اور اسیروں پر کسی نے ظلم کر دیا تو پیغمبر نے آ کے باقاعدہ اس کی توبیخ کی.
جی
کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم نے اسیروں پر ظلم کیا. ہم اس کے باوجود یہ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد, یعنی وہ مکہ کے جس نے پیغمبر کی ذات پر مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا ہے,
جی
لیکن فتح مکہ کے بعد پیغمبر آ کے کہتے ہیں الیوم یوم المرحمہ,
سبحان اللہ,
یہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس پہ ہم رحمت اپنی ہم نچھاور کریں گے, ہم اپنی رحمت دکھائیں گے.
جی
یعنی اتنے ظلم کے بعد تقاضا ہی ہوتا ہے کہ عقل انسان آ کر جو ہے آ کر مقابلہ کرے, لیکن یہاں پر پیغمبر رحمت کو آ کر مقدم کرتے ہیں, کہتے ہیں میری رحمت کا تقاضا یہ کہ آج سب کو بخش دیا جائے.
سبحان اللہ, بہترین گفتگو تھی آپ کی, اور یہاں پر یقیناً اگر آج کی دنیا اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کو نتیجہ مل جائے گا کہ ذات سرکار دو عالم کتنی رؤوف اور رحیم تھی اس پوری کائنات کی انسانیت کے لیے. اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہترین معلومات ہمارے ناظرین کے حوالے کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں پر شرکت فرما کر اس مجلس کو زینت بخشی اور اپنے سوالات کے ذریعے سے بھی ہمارے ناظرین کو ان کے جوابات سے آگاہی عنایت کی. یقیناً اگر ہماری زندگی میں ہم سوچیں کہ اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں کہ ساری دنیا ہمیں اپنا ماننے لگے جیسا سرکار دو عالم نے کیا تھا, ویسا اگر ہم ان کی سیرت میں اپنی سیرت کو ڈھال دیں تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے. جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, اور اپنی دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։